آج آخری تاریخ تھی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ثم جعل منہا زوجہا پھر اسی جان سے اس نے اس کا زوج بنایا وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج اور تمہارے لیے اس نے آسمان سے آٹھ جوڑے نکالے یعنی جوڑوں پر چار جوڑوں پر مشتمل آٹھ وجود وہ آٹھ ازواج سے بنتے ہیں. خلق یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں طرح طرح کی تخلیق طرح طرح سے تخلیق کرتا ہے. یخلقکم خلقا طرح طرح سے تخلیق کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اندر مختلف قسم کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں جس کا اس زمانے میں لوگوں کو کوئی تصور نہیں تھا. فی ظلمات ثلاث تین اندھیروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک یہ ہے تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا. فأنا تصرفون بس تم کہاں الٹے پھرائے جاتے ہو. اس آیت کریمہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان پر ایک بار پھر نظر ڈالنا ضروری ہے. خلقکم من نفس واحدہ کا دعویٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی موجود ہے جو اس وقت تک کے معلوم اس وقت تک کے مختلف مذاہب اور فلسفیوں کے بیان کردہ مضمون سے بالکل مختلف ہے. اس وقت تک دنیا میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انسان جوڑا جوڑا ہی پیدا ہوا ہے اور بحیثیت انسان الگ ایک جوڑے کے طور پر پیدا ہوا ہے. یا پہلے حوا پیدا ہوئی ہے عورت نہ پہلے آدم پیدا ہوا یعنی مرد اور پھر اس کی پسلی سے یا اس کے پہلو سے حوا نکالی گئی. اب یہ قرآن کریم کا دعویٰ اس کے قطن مخالف ہے. یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے ایک ہی جان پیدا ہوئی تھی, اس کے جوڑ کا, اس کے زوج کا کوئی سوال نہیں تھا, اور وہ جان مؤنث تھی, من نفس واحدۃ. حالانکہ نفس واحد بھی کہا جا سکتا تھا, عربی قاعدے کی روح سے نفس مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی. تو یہاں نفس کو واحدہ یعنی مؤنث کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ثم جعل منہا زوجہ, پھر اس مؤنث میں سے اس کا جوڑا یعنی وہ مرد نکالا جس نے اس کا ساتھ دیا. اب یہاں مرد کا ذکر نہیں ملتا, منہا زوجہا کا ذکر ملتا ہے. تو آغاز آفرینش میں جب سے دنیا شروع ہوئی ہے, جب سے زندگی شروع ہوئی ہے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ابھی مرد اور عورت کی بحث نہیں تھی, نر اور مادہ کی بحث تھی. بس یہاں نر اور مادہ کی بحث چل رہی ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ, اسی لیے اس کے بعد جانوروں کا ذکر آیا ہے, اور جانوروں کے پیدا ہونے کے بعد پھر انسان کی تخلیق شروع ہوئی ہے. اور یہ چار قسم کے جانور انسانی تخلیق کے قیام کے لیے نہایت ضروری تھے, جس کے بغیر انسان کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ انسان پرورش نہیں پا سکتا تھا ان کے بغیر. وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ثمانیت ازواج کی تفصیل میں جو جانور بیان ہوئے ہیں وہ ایک بھیڑ, بکری, اونٹ اور گائے, چار جانور ہیں جن کو آٹھ جوڑے کہا گیا ہے. مطلب ہے ایک جوڑا بھیڑ کا, ایک جوڑا بکری کا, ایک اونٹ کا, آٹھ جوڑے کہا گیا ہے. ایک جوڑا بھیڑ کا, ایک بکری کا, ایک اونٹ کا اور گائے کا. اب یہ چار ایسے مویشی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو آسمان سے اتارا ہے. آسمان تو نہیں کہا, مگر جو نزول سے معنی آسمان لیتے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ گویا ان کو پھر آسمان سے اتارا ہے. صاف ظاہر ہے کہ یہاں نزول کا معنی آسمان یا کوئی دوسری بلندی لی جا سکتی ہی نہیں, ورنہ گائے بھینسوں اور بھیڑ بکریوں کی بارش ہونی چاہیے. اونٹ بھی گریں کسی مکان پہ تو اس کے اوپر خچے اڑا دیں, چھوٹا سا اولا گرتا ہے تو برا حال کر دیتا ہے. اس لیے یہ آیت ہمارے لیے بہت ہی کارآمد آیت ہے, مولویوں اور پرانے خیال کے لوگوں سے بحث کے دوران. وہ نزول کا مطلب آسمان سے اترنا لیتے ہیں, اور خدا تعالیٰ آسمان سے اترنا نہیں لیتا بلکہ زمین سے پیدا ہونا دیتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کا نزول خلق انسانی سے پہلے ہونا ضروری تھا, کیونکہ ان کو اگر نکال دیں تو انسانی زندگی پنپ نہیں سکتی. یہ سارے وہ جانور ہیں جن کے دودھ پر, جن کے اس طاقت پر کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بار برداری کا کام دیتے ہیں, اور ہر قسم کی ان صفات سے مرصہ ہیں جس پر انسانی سویلائزیشن کی بنیاد ہے. اس سے پہلے کپڑے بھی انہی کی جلدوں سے پہنے جاتے تھے, سردی سے بچاؤ کے لیے بھی انہی کی اون استعمال ہوتی تھی. ورزی کے اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو ساری سویلائزیشن ختم ہو جاتی ہے اگر یہ جانور نہ ہوں. لڑائیوں میں خیمے بنتے تھے تو انہی کی جلدوں سے بنتے تھے. باہر نکل کر بسنے کا ابتدائی طریقہ خیموں ہی کا تھا, اور مکان وغیرہ تو بعد میں بننے شروع ہوئے ہیں, لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے لازماً خیموں کی ضرورت پڑتی تھی, جس کی طرف قرآن کریم نے دوسری جگہ اشارہ فرمایا ہے. تو یہ جانور چاروں وہ ہیں جن کو نازل ہونا جن کا نازل ہونا فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بنی نوع انسان کے لیے فوائد رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اسے لفظ نزول سے یاد کرتا ہے. بارش بھی جو نازل ہوتی ہے ان معنوں میں ہے کہ اس میں بغیر معمولی فوائد ہیں. ہر چیز جو قرآن کریم میں نازل ہونے کے تابع ذکر ہے، مذکور ہے، اس میں فوائد کی کثرت مراد ہے. اور اسی لیے میں بارہا پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد رسول ہیں تمام رسولوں میں جن کے لیے لفظ نزول استعمال ہوا ہے. ہر چیز اپنی نوع میں جو بھی بہترین ہوگی اس کے لیے لفظ نزول استعمال ہوگا. بس جانوروں کی نوع میں یہ چار جانور ایسے ہیں جو بہترین ہیں. اور دوسری انواع کون سی ہیں؟ مثلا معدنیات، اس میں سب سے زیادہ کارآمد لوہا، اور لوہے کے لیے بھی لفظ نزول استعمال ہوا ہے. بس لفظ نزول کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ سے غیر معمولی طور پر فیض یافتہ چیز ہے، جو اپنی نوع میں سب سے زیادہ فیض والی ہے. اور رسولوں میں سب سے بڑا فیض دینے پہنچانے والا کون تھا؟ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ آیت اکثر مخالفین سے بحث کے دوران کام آتی ہے، اور اس کو اسی طرح سمجھ لیں تو اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے، وہی نتیجہ نکلے گا جو میں آپ کے سامنے نکال چکا ہوں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق. اب ان جانوروں کی تکمیل کے بعد پھر انسان کی خلق شروع ہوتی ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم میں میرے نزدیک ایک تو استمرار کا مضمون ہے، دوسرا استقبال کا بھی مضمون ہے. گویا کہ اس زمانے میں اگر اعلان کیا جائے جانور پیدا ہو گئے تو یخلقکم، اب اللہ تمہیں پیدا فرمائے گا. فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد ایک دوسری تخلیق میں. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں. اب ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق کے متعلق تو سائنسدان قطعیت سے اب کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے ایولیوشن میں جو بھی شکلیں اختیار کی تھیں، جن جن جانوروں میں سے گزرا ہے، وہ جن جن جانوروں کی شکلوں میں سے گزرا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ ساری شکلیں دہرا دی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ ایک بلین سال اس کو دہرانے کو لگیں، 9 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، جو چاہے انسان ماں کے پیٹ میں پیدا کر دیتا ہے. اور یہ تین اندھیروں میں ہوا ہے. اس کا تعلق ماضی کے اندھیروں سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایولیوشن کو ہم تین حصوں میں، نمایاں حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن میں یہ مضمون پہلے بیان کر چکا ہوں. دوسرا ہے ماں کے پیٹ میں ایک باہر سے اس کی جلد، اس کا جسم کا بیرونی حصہ، یہ ایک اندھیرا ہے. دوسرا رحم کا حصہ، یہ دوسرا اندھیرا ہے. تیسرا وہ جھلی جس میں بچہ لپٹتا ہے، وہ تیسرا اندھیرا بن گیا. تین اندھیروں کا ذکر یہاں اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اتنے اندھیروں میں جب تک کوئی عالم الغیب ہستی نہ ہو یہ واقعہ بیان نہیں کر سکتی کہ نئی نئی تخلیقیں ہو رہی ہیں. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر یہ مقدرت ہی نہیں تھی کہ ان اندھیروں میں سے جھانک کے دیکھ سکیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. وہ چیز جو اس زمانے کے فلسفی بھی نہیں جانتے تھے، بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں جانتے تھے. تو یہ آیت کریمہ کئی پہلوؤں سے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ایک زندہ ثبوت ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ ہے تمہارا رب, اسی کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. انا تصرفون, تم کہاں الٹے پھرائے جاتے ہو. ان تکفرو فإن اللہ غنی عنکم, اتنے واضح اعجاز کے بعد جو دکھا دیا گیا تمہیں, پھر بھی اگر تم انکار کرتے ہو تو ان اللہ غنی عنکم, اللہ تم سے بے نیاز ہے. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے جو ملک کا ذکر گزرا تھا اس تعلق میں ہے. غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر, یعنی بے نیازی کی بھی عجیب شان ہے. یہ بے نیاز تو ان معنوں میں ہے کہ تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے, لیکن وہ تمہارا نقصان پسند نہیں کرتا. جس کے تم نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو اور پہنچا نہیں سکتے, لا یرضى لعباد الکفر, وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے کہ تمہارے لیے انکار کو پسند نہیں کرتا. تو استغنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو پرواہی نہیں. جو رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے, جو ہدایت کے سامان پیدا کیے گئے ہیں, یہ سارے لا یرضى لعباد الکفر کے اندر داخل ہیں. اور غنی عنکم کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. غنی سے صرف اتنا مراد ہے کہ تم اس کو چھو نہیں سکتے, اس کی کبریائی پر کوئی حرف نہیں ڈال سکتے. وہ تمہاری طرف جھکتا ہے اور پھر بھی تمہاری خیر چاہتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر تم شکر کرو, يَرْضَهُ لَكُمْ, تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, تمہارا لوٹ کر جانا ہے. وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, بس وہ تمہیں خبر دے گا, اطلاع دے گا, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. اب یہاں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ کے بعد وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کا مضمون کیوں بیان ہوا, اس کا اس آیت کریمہ سے کیا تعلق ہے؟ ارشد صاحب آ گئے واپس اپنی جگہ پہ؟ اس پر غور کریں, کیونکہ یہ سوچنے والی بات ہے. قرآن کریم کا تو کوئی ایک لفظ بھی بے محل نہیں ہے. یہ غنی کا مضمون ہی ہے جو یہاں جاری ہے. کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, یعنی ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا, اور کوئی شخص بھی کسی پر ڈپینڈ نہیں کر سکتا کسی پہلو سے بھی. ہر شخص کی اپنی کمائی ہے, لیکن اللہ پر ڈپینڈ کر سکتا ہے. بندہ جب ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتا ہے تو واقعتاً بے نیاز ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو لا تزر و وازرت میں وزر اخرا کا مضمون ہے, یہ مرنے کے بعد اس دنیا کے تعلق میں کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گی اور اس کی تکلیف سے بے نیاز ہو جائے گی, لیکن اللہ تمہاری تکلیف سے بے نیاز نہیں ہے. یہ مضمون اس سے پہلے گزرا ہے. तो इससे अल्लाह ताला की शान की बड़ाई भी और उसका मोहताज ना होना किसी के लिए और हर एक का दरअसल उसका मोहताज होना इस गरज से है कि अल्लाह खुद चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता है। अगर तुम ना चाहो कि अल्लाह तुम्हारी फिक्र करे तो उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मुश्किल के वक्त माएँ भी अपने बच्चों से बेनियाज हो जाएंगी और अल्लाह तुमसे बेनियाज नहीं है इन मानों में कि तुम्हारी भलाई चाहता है और तुम्हें आग से निकालना चाहता है। मेरे ख्याल में ये ला तज़िरु वाज़िरतुन वज़्रा उख़रा का मज़मून दूसरी आयात से जो क़यामत के बाद होने वाले वाक़यात से ताल्लुक़ रखती हैं ये गहरा ताल्लुक़ रखता है और इसके समझने के बाद इस आयत का तसल्लुल और रब समझ आ जाता है। ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون بس صاف ظاہر ہے کہ یہ آخرت کی بات ہی ہو رہی ہے کیونکہ وزرا اخرا کے مان بات فرمایا ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون تب وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے انه علیم بذات الصدور یہ اس لیے بیان ہوا کہ جو تم کرتے تھے تم سمجھتے تھے کہ تم اچھا کرتے ہو اور تمہیں اپنے سینوں کا علم نہیں تھا۔ انہو علیم بذات الصدور مگر اللہ ہے جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، یعنی ہر انسان اپنے سینوں کے رازوں سے بے خبر ہے مگر اللہ اس کے سینے کے راز کو جانتا ہے، وہ اپنی باتوں کو نیتوں میں غلط نیتوں میں چھپائے رکھتا ہے، غلط ارادوں کے پردے ڈالے ہوتے ہیں مگر خدا ان پردوں سے پار دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ اصل میں اس کی کیا نیت تھی، بس اس کے مطابق اس سے قیامت کے دن سلوک کیا جائے گا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ اور انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس کی طرف عاجزی سے جھکتے ہوئے، منیب ہو کر۔ ثم اذا خوله نعمتا پھر جب اسے نعمت سے آراستہ فرماتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے، من ہو اپنی طرف سے، نسیا ما کان یدعو الیہ، عجیب مخلوق ہے یہ کہ بھول جاتی ہے، یعنی وہ انسان جو حقیقت میں خدا کے نہیں ہوتے وہ عجیب مخلوق ہیں کہ بھول جاتا ہے وہ ما کان یدعو الیہ اس چیز کو جس کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا، جس مقصد کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا اس بات کو بھول جاتا ہے۔ من قبل یعنی مصیبت کے دور ہونے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا جس مقصد کی خاطر وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ تاکہ وہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا تو کہہ دے کہ اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، انکا من اصحاب النار اے انسان تو اپنے کفر سے کچھ فائدہ اٹھا لے، یقیناً تو جہنمیوں میں سے ہونے والا ہے، یعنی اہل جہنم میں سے ہوگا۔ یہاں جو ذکر فرمایا گیا ہے یہ ذکر روزمرہ کی زندگی پر ہر جگہ محیط ہے، ہمیشہ لوگ جب نیتیں باندھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں جب اضطرار کی حالت اور مشکل حالت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور جب مراد پوری ہو جائے تو اس خدا تعالیٰ کی بخشش کو اپنے طرف یا مصنوعی خداؤں کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو روزمرہ ہمیشہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنی مرضی آپ محنت کریں اسکول میں، طالب علم سے محنت کرتے ہیں، اس وقت جو دعا کرتے ہیں وہ اپنی محنت پر انحصار نہیں کرتے، لازماً دعا اللہ سے ہی کرتے ہیں، اور جب پاس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں جی آپ کیسی رہی، کیسے اچھے میں نے جواب دیے، کیسے اچھی تیاری کی تھی، وہ سارا فخر اپنی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جب ایک عورت مثلا ایک عورت کو لڑکا چاہیے، دعائیں کرے گی اللہ سے اور دل میں یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، مگر جب خواہش زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ پیروں کی طرف بھی جاتی ہے، فقیروں کی طرف بھی، مزاروں کی طرف بھی، طلب پورا کرنے کے لیے ہر طرف پھرتی ہے، لیکن جب اس کا مقصد پورا ہو جائے غیر اللہ سے، جو سمجھتی ہے کہ غیر اللہ نے دیا ہے، تو اسی کی طرف منسوخ کرتی ہے، لیکن دل اللہ سے بھی رہے، اور جب خدا سے طلب پوری ہو جائے تو خدا کی طرف منسوخ نہیں کرتی۔ یہ اندھیر نگری ہے جس نے سارے عالم میں فساد کھڑا رکھا ہے۔ آج ہی عربی کلاس میں میں ان کو مثال دے رہا تھا پاکستان کی، کہ جہاں ہر قبر ہر پیر کے ساتھ کوئی شرک وابستہ ہے، یہاں تک کہ اب ایبٹ آباد جہاں کہا جاتا ہے کہ بڑے مذہبی لوگ ہیں، اس علاقے کو دیکھیں، وہاں جگہ جگہ قبروں سے اگنے والے درختوں کے اوپر رنگا رنگ کی ٹلیاں، یعنی کپڑے کے ٹکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ یہ عجیب مخلوق ہے انسان ایسا جو خدا سے دور چلا جاتا ہے، کہ جب وہ مرادیں مانگتا ہے فقیروں اور پیروں ان کی قبروں، یہاں تک کہ گدھوں کی قبروں سے بھی وہ مرادیں مانگتا ہے، جب وہ پوری ہو جائیں تو ان کی طرف منسوخ کرتا ہے، اللہ کی طرف نہیں کرتا۔ حالانکہ سارا یہ دھوکہ ہے، ایسا واضح فراڈ ہے کہ ہر معقول آدمی کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب اگر ایک 100 عورت کسی پیر کی قبر پہ جائے گی کہ مجھے لڑکا دے لڑکا دے، تو 100 میں سے کسی کا تو لڑکا ہوگا ہی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کی لڑکیاں لڑکیاں ہوں، اور اکثر کی لڑکیاں ہی ہوں گی جن کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ لڑکا نہیں ہو رہا۔ جن کے پاس لڑکیاں ہو رہی ہوں گی وہ دوبارہ قبر سے جا کے وہ ٹلیاں نہیں اتارے گی کہ اس پیر نے تو ہمیں لڑکی دی ہے، اس کی ایک نشانی جو اس کی مقبولیت کی، تو وہ اتار دوں۔ اگر اتار دی جائیں تو کوئی درخت بھی ان کپڑوں سے مزین دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ جن کی مرادیں پیروں نے نہیں پوری کی وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، جن کی مرادیں پوری ہوئیں انہوں نے ان پیروں کی طرف ناجائز طور پر منسوخ کی ہیں، اس لیے وہ جب یہ اعلان کرتے ہیں یود اللہ ان سبیل ہی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کوئی نشان آویزاں کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہی داتا ہے، اور رفتہ رفتہ سارے جہالت اور شرک پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، وہ انداد بناتا ہے تاکہ خدا کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ اسی آیت کا آیت میں ایک دوسری جگہ یہی آیت اسی مضمون کی اس طرح آئی ہے کہ وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہاں مختلف معبودان باطلا کی طرف بات کو منسوب کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں سچی ہیں، انسان اپنی چلاکیوں پر بھی انحصار کرنے لگ جاتا ہے، اور مشہور یہی کرتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے کمائی کی ہے اور میری ہوشیاری یا غیر معمولی محنت کے نتیجے میں یہ پھل لگا ہے۔ تجارتوں میں بھی دیکھ لیں آپ، جب لوگ شروع کرتے ہیں تو دعائیں کرواتے ہیں اور کرتے ہیں، جب تجارت پھل لانے لگتی ہے تو اپنی ہوشیاریاں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا قل تمتع بکفر کا قلیلا، تو اپنے کفر سے جو بظاہر تو فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا، یعنی سمجھ رہا ہے کہ مجھے ایک فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ کچھ دیر قلیلا میں تھوڑا بھی مراد ہے اور کچھ عرصہ بھی مراد ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا اکثر کو ان کی مرادیں نہیں ملتی، معمولی سی ایک تعداد ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مراد مل گئی ہے۔ تو اتنے تھوڑے سے فائدے سے تم خدا کو چھوڑتے ہو تو اپنا نقصان کرو گے، اور یہ فائدہ بھی چند دن کا فائدہ ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ آخر کیا ہوگا؟ انک من اصحاب النار، تو یقیناً جہنمیوں میں سے ہوگا۔ امن ہو قانت آنال لیل ساجدا وقائما یحضر الآخرت اور یرجو رحمت ربہ، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، براہ راست اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایسی قرآن کریم میں اور بھی کثرت سے آیات ہیں، کیونکہ ان کا جواب سوال ہی میں مضمر ہوتا ہے۔ امن ہو قانت آنا لیل، کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی صورت میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ سوال ہے کیا ایسا شخص، اس کا جواب کیا ہے؟ کیا وہ خدا کا برگزیدہ نہیں ہوگا؟ لازمی ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ظاہری دکھاوے کے طور پر کچھ نہیں کر رہا، چھپ کے کر رہا ہے، یہ رات کا پردہ وہ ہے جس میں خدا کے سوا کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو پوچھ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ وہی اولو الالباب کا مضمون ہے جو اس سے پہلے مسلسل جاری ہے، کہ صاحب عقل لوگ حقیقت میں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں روزمرہ کے امور کے نتیجوں کو دیکھ کر۔ ہر نتیجہ ان کو خدا کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ یتذکر اولو الالباب، بہت سمجھ والے لوگ ہیں، بہت عقل والے لوگ ہیں جو اس طرح صحیح میں قائد اخذ کرتے ہیں۔ آگے نہیں تلاوت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسع انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. یہاں بیچ میں ایک لا ڈالا ہوا ہے جس کو میں نے نظر انداز کر دیا ہے, میرے نزدیک کسی لا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك الذكرى لأولي الألباب. فمن هو قانت سكونا اس سے آگے تو کہتے ہیں کہ اے میرے بندو الذین آمنو جو ایمان لائے ہو اتقوا ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. للذین آسنو فی حاضر دنیا حسنا وہ لوگ جو اس دنیا میں احسان کا سلوک کرتے ہیں فی حاضر دنیا حسنا ان کے لیے اسی دنیا میں حسنا مہیا کی جاتی ہے یا ان کو حسنا عطا کی جاتی ہے. وارض اللہ واسعتن اور خدا تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اور جہاں تک صبر کرنے والوں کا تعلق ہے یقین وہی ہے جن کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے پورا پورا دیا جائے گا. قل یا عباد الذین آمنوا میں سوال صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو تقویٰ کی تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ اگر وہ ایمان لائے ہیں تو تقویٰ کی وجہ سے ایمان لائے ہوں گے کہ نہیں؟ اتقوا ربکم, یہ بات میں بارہا پہلے بیان کر چکا ہوں, صرف اشارتاً بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. بعض صرف اشاروں سے ایمان لاتے ہیں, کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کر کے سمجھتے ہیں کہ خدا ہونا چاہیے, لیکن اس کے نتیجے میں تقویٰ کو فوری طور پر حاصل نہیں کر سکتے. تقویٰ ایک جاری مضمون ہے جو زندگی بھر ساتھ دیتا ہے. اتقوا ربکم کا حکم تمام بنی نوع انسان کو سفر کے آغاز سے لے کر سفر کے انجام تک اسی طرح رہے گا. اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو یعنی اس میں ترقی کرتے چلے جاؤ. للذین آسنوا فی حاضر دنیا حسنا, جنہوں نے حسن عمل دکھایا یعنی خدا کے نزدیک اچھے اعمال کیے, ان کے متعلق آخرت کے اجر کی تو باتیں بڑی واضح ہیں لیکن ان کو اس دنیا میں بھی ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے. اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور جہاں تک صبر کرنے والے ہیں, جو صبر کرنے والوں کا تعلق ہے, ان کا اجر بغیر حساب کے ہوگا. اب اس تسلسل میں زمین کی وسعت کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ للذین آسنوا فی حاضر دنیا حسنا, کیوں جی؟ ان کی زمین تنگ کی جانی تھی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فرمائیں آگے چلے نا. پھر لیکن آسنو فی حاضر دنیا حسنہ میں صاف ظاہر ہے کہ اس اگلی آیت سے ظاہر ہے کہ ان پر کوئی ابتلا آئے ہیں, اور ان ابتلاؤں میں صرف آخرت کا وعدہ ان کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے اور نیک عمل کریں گے تو اس دنیا میں بھی ان کو اجر ملے گا. یہ جو مضمون ہے یہ ہم جماعت احمدیہ کے خلاف جتنی بھی تحریکات چلی ہیں ان پر مظالم ہوئے ہیں ان میں 100% پورا اترتا دیکھتے ہیں. جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیکی پر قائم رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرور اس دنیا میں اجر دیا. ارض اللہ واسعہ, کہ اگر ہو سکتا ہے تو تم ہجرت کر جاؤ, اور ہجرت میں بھی یہی مضمون ہے, اس دنیا کا جو بھی شامل ہے. لیکن دونوں صورتوں میں خواہ سختی اور ظلم کا مقابلہ کرو حسن کے ساتھ, خواہ ہجرت کر جاؤ, ہجرت میں بھی صبر کی ضرورت پڑے گی. نئے نئے علاقوں میں جانا ہوگا, اور صبر کا تعلق نیکیوں سے بھی ہے. خدا کی خاطر, خدا کی رضا کی خاطر ہجرت کے دوران ہر قسم کے جھوٹوں سے پرہیز کرنا پڑے گا, عارضی فائدوں کی خاطر چلاکیوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دعویٰ ہے, وعدہ ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ان کو صرف دنیا کا اجر نہیں دیا جائے گا بلکہ آخرت کا اجر بھی اتنا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں. یہ آیت ایسی ہے جو ہمارے جماعت احمدیہ کے حالات پر ہر پہلو سے اطلاق پاتی ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, تو کہہ دے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین, اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. و امرت لان اکون اول المسلمین, اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری میں پہلے نمبر پر ہوں. اول المسلمین, ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے مسلمان گزرے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان تھے, پہلے بھی سارے خدا کی نظر میں مسلم ہی تھے, لیکن ان سب سے آگے بڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ دلچسپ بات ہے کہ اگرچہ اکثر انبیاء جو مسلمین تھے اپنے اپنے وقت کے سب سے اول درجے کے مسلمین تھے, وہ تو اس سے پہلے گزر چکے ہیں, لیکن فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سب سے آگے نکل جاؤں, اور خدا کے نزدیک پہلے نمبر کا مسلم بن کے دکھاؤں. اس حکم کے بعد کل انی اخاف و ان نسیت ربی عذاب یوم الدین, جس کو یہ حکم دیا گیا ہے, اخاف و ان نسیت, تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے خدا کی اپنے رب کی ذرہ بھی نافرمانی کی تو عذاب عظیم سے میں مستثنی ہوں گا. اس لیے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اتنا ہی بلند مقام ہے, اور جتنے بلند مقام سے انسان پھسلے اتنا ہی بڑا اس کو اتنی ہی بڑی سزا ملتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھسلنے کا کوئی سوال نہیں تھا, لیکن فرمایا کہ میں اس حکم کے بعد ہمیشہ خدا تعالیٰ کی عظمت کے خوف سے ڈرتا ہوں. ان سے تو اگر میں پھسل گیا اپنے رب کی میں نافرمانی کی تو عذاب یوم عظیم دیکھوں گا, نعوذ باللہ من ذلک. مگر یہ دوسروں کے لیے نصیحت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پھسلنے کا سوال نہیں تھا. قل اللہ عابد مخلص اللہ الدین, اب اصل معاملہ یہ ہے کہ میں پھسلنے کا تو کوئی سوال نہیں, میں وہ بندہ ہوں جو خدا کے لیے جس نے اپنے دین کو خالص کر دیا. اس پہلو سے میں تمہارے لیے ایک نمونہ بن گیا ہمیشہ کے لیے. فعبدوا ما شئتم من دونہ ہی, بس تم جو چاہتے ہو جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے پھرو. فعبدوا عبادت کرو, ما شئتم جس کی تم چاہتے ہو, من دونہ ہی اسے چھوڑ کر. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, کہہ دے کہ گھاٹا کھانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا, اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا. یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا, اس معاملے میں جو گھاٹے میں رہیں گے دراصل وہی گھاٹا کھانے والے ہیں. الا ذالک هو الخسران المبین, خبردار یہ گھاٹا ہے جو بہت کھلم کھلا ہے. دنیا میں جو گھاٹے پڑ رہے ہیں ان کو دینی ان کو دکھائی نہیں دے رہا, اس لیے وہ کھلم کھلا گھاٹا نہیں ہے. بعض لوگ دنیا میں انبیاء اور دوسرے بزرگوں کے مقابلے کہتے ہیں ہمیں تو کوئی گھاٹا نہیں, ہم نے تو دین چھوڑا اور فائدہ ہی اٹھائے ہیں. ایسے لوگ کثرت سے ملتے ہیں جو دین کو بیچ کھاتے ہیں اور دنیا کے فائدے اٹھا لیتے ہیں. تو یہ چیلنج کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے تو کوئی گھاٹا نہیں کھایا, اس لیے وہ خسران و مبین نہیں ہوتا ان کا, حالانکہ اللہ کے علم کے مطابق وہ گھاٹا ہی کھا رہے ہوتے ہیں. بس یہاں فرمایا الا ذالک هو الخسران المبین, جو قیامت کے دن کا گھاٹا ہوگا وہ ہے جو کھلا کھلا گھاٹا ہوگا, اس سے کوئی مفر نہیں ہے, وہ ضرور پہنچے گا اور سب دنیا اس کو دیکھے گی. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, ان کو ان کے اوپر آگ کے سائے ہوں گے, ان کے اوپر سے ومن تحتہم اور ان کے نیچے سے بھی. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عباد فتقون, اے میرے بندے بندو پس تقوی اختیار کرو. فوقہم ظلل کیوں فرمایا گیا ہے؟ آگ تو روشنی پیدا کرتی ہے, ظلل من النار, اور ایک نہیں کئی اندھیرے ہیں. ومن تحتہم ظلل, اور ان کے نیچے سے بھی اندھیرے ہیں, حالانکہ نیچے بھی آگ ہے تو وہ تو روشنی پیدا کر رہی ہے. اصل میں نور اور نار کا فرق ہے جو بیان فرمایا گیا ہے. آگ جو دنیا میں ہم جلتی ہوئی دیکھتے ہیں اس میں ایک بہت ہی خفیف پہلو نور کا بھی ہوتا ہے, لیکن جو گناہوں کی آگ ہے جو جہنم میں بھڑکے گی اس میں اللہ کے نور کا کوئی پہلو نہیں ہوگا, وہ صرف احتراق کے معنی رکھتی ہے, جلن پیدا کرے گی اور وہ دھواں پیدا کرے گی جو روشنی نہیں دیتا. بس ایسے ظلل ہیں جو ان کے دلوں کی آگ کے نتیجے میں ان کو ہدایت سے باز رکھنے والے ہیں. اس دنیا میں ایسے سائے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر طرح طرح کے, اور ان کے نیچے سے بھی, یعنی ان کو ہر طرف سے ان سایوں نے لپیٹا ہوا ہے, کچھ دیکھ نہیں سکتے سوائے ان اندھیروں کے جنہوں نے ان کو لپیٹا ہوا ہے. ان کو کسی اور چیز, کوئی اور چیز دکھائی دے نہیں سکتی. دنیا میں سختی کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ عملاً وہ ان کو اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ ان حقائق کو جو اہم ہیں, جن کے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں, ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس دنیا میں یہ آگ یہ ہے, اور مرنے کے بعد جو جہنم کی آگ ہے اس میں ان کی روشنی کوئی نہیں ہوگی, اندھیرے پر اندھیرے ہوں گے. یخوف اللہ بہ عبادہ, یخوف اللہ بہ, اللہ اپنے ذات سے, اپنی تطوت سے, اپنی عظمت اور اپنی قدرت سے ڈراتا ہے اپنے بندوں کو, اور اس ڈرانے کا علاج کیا ہے؟ یا عباد فتقون, تقوی کے ایک معنی ہے بچنا, پناہ میں آ جانا. تو میرے ذریعے ہی इन बातों से जिनसे मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम पनाह में आ जाओ। अगर तुम मेरी पनाह में आ जाओगे तो इन सब बातों से मैं तुम्हें निजात बख्श दूंगा। बस फतखून है, मुझसे बचो, यानी मेरी कुदरत के उन अफाल से पनाह में आओ जो अफाल जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होंगे। बस बैक वक्त दोनों माने इसमें पाए जाते हैं। मुझसे डरोगे तो तुम्हारा खौफ दूर होगा। अब ज़ाहिर तज़ाद है मगर तज़ाद नहीं है। हर खौफ का इलाज अल्लाह का खौफ है, और अल्लाह ताला की कुदरत के नतायज से जो मनफी नतायज निकलते हैं उनसे बचने का इलाज भी अल्लाह ताला ही की पनाह है या उससे डरना है। वल्लज़ी नश्तनबू तागूता अन याबुदूहा व अनाबू इलल्लाह लहुमुल बुशरा फबशिर इबाद। वो लोग जो इस बात से इज्तनाब करते हैं, इतराज करते हैं कि वो तागूत की इबादत करें, यहाँ तर्ज़ बयान ऐसी अजीम अजीब है और पुरलुत्फ है कि जिसके नतीजे में गुनाह का फलसफा समझ आ जाता है। वल्लज़ीन अश्तनबू तागूता, वो तागूती ताकतें वो इंसानों की सूरत में हों या मुहरकात की सूरत में हों, अगर उनके करीब जाएंगे तो लाजिम है कि उनकी इबादत शुरू कर दें, यानी गुनाह में मुलव्वस हो जाएं। इसलिए याबुदूहा से पहले इश्तनबू का मज़मून फरमा दिया कि वो तागूत यानी वो ताकतें जो अल्लाह के सिवा बंदों, या सिर्फ बुत मुराद नहीं हैं, जो अहले लोगत हैं वो भी बयान करते हैं कि तागूत का माना महज बुत नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ या हर वो ताकत जो खुदा के सिवा इंसान को अजीम लगे या खुदा के सिवा उसको बहकाने का मुजीब बने, उसको तागूत कहते हैं। बस इस पहलू से तागूत से इतना परहेज रखो कि उसके करीब भी ना जाओ। जहाँ करीब गए वहाँ ख़तरा होगा आ याबुदूहा कि ऐसे लोग फिर उसकी इबादत करने लगेंगे, यानी उसके जाल में फंस जाएंगे। वो लोग जो ऐसा नहीं करते, इनकी बात हो रही है, वो तागूत के से तो दूर हटते हैं और करीब किसके होते हैं? अल्लाह ताला के। अनाबू इलल्लाह, वो अल्लाह की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ झुके बगैर वैसे भी तागूत से दूरी मुमकिन नहीं है। पर जब एक तरफ से हटेंगे तो दूसरी तरफ लाजमन उनका झुकाव होगा। लहुमुल बुशरा, ये वो लोग हैं जिनके लिए खुशखबरी है और बशरबाद। बस ए मोहम्मद रसूलल्लाह, तू मेरे बंदों को खुशखबरी दे दे। الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه, इनकी निशानी ये है कि जब किसी बात को सुनते हैं तो उसमें से बेहतरीन की पैरवी करते हैं। اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला हिदायत देता है, और यही वो लोग हैं जो खुदा के नज़दीक साहिब अक़ल हैं। जब भी बातें बयान की जाएं उनमें अच्छी बातें मुख्तलिफ दर्जों की होती हैं, बस कम भी बस ज़्यादा भी, तो ये सबसे ऊंची पर हाथ डालती हैं। जिनका ताल्लुक तागूत से टूट जाए और अल्लाह ताला की तरफ झुक जाएं, उनके मुतल्लिक फरमाया इनकी ये एक सिफ़त दुआ नुमाया दिखाई देगी कि यस्तमेउनुल कौला, वो अहकामात बहुत से सुनते हैं। कुरान करीम में हर किस्म के अहकामात हैं जिनमें से अदना भी हैं और आला भी हैं। तो जब जो सबसे आला और बज़ाहिर सबसे मुश्किल हुक्म है उसकी पैरवी करते हैं। उलाइक अल्लज़ीन हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हदायत दी है। वह उलाइक हुम उलुल अलबाब, और यही वो लोग हैं جو صاحب عقل ہیں, افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار, بس وہ جس پر عذاب کا فرمان صادق آ گیا, افانت تنقذ من فی النار, تو کیا تو اسے جو آگ میں ہے کسی طرح بھی نجات بخش سکتا ہے؟ یہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو ظاہر کرنے والا ہے. یہ تمام آیات جو پیچھے گزری ہیں ان میں بہترین لوگوں کا بھی ذکر ہے, بدوں کا بھی, وہ جو آگ میں بھی ہیں جن کے متعلق اللہ فرمایا یہ آگ میں ہیں, اہل النار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے تکلیف پہنچتی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, وہ شخص جس پر خدا کا فرمان صادق آ چکا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے, افانتا تنقذ من فی النار, کیا تو نکال سکتا ہے ان کو آگ کے آگ میں سے؟ یہ نکالنے کا سوال تب پیدا ہوتا تھا کہ دل میں نکالنے کی خواہش تھی, ورنہ آیت کا ٹکڑا آنا نہیں چاہیے تھا. لیکن الذین تقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ, لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں, میرے نزدیک یہ جو بیچ کا ٹکڑا ہے یہ جملہ معتزلہ جس کو کہتے ہیں اس طرح ہے, اور آگے جو مضمون ہے وہ اس سے پہلے کا ہے مضمون. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ خدا تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ درجے کے اجر دے گا, لیکن وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کریں اپنے رب کا, لہم غرف من فوقہا, ان کے لیے بالا خانے ہیں, من فوقہا غرف مبنیہ, جن کے اوپر اور بھی بالا خانے ہیں. بالا خانوں پر بالا خانوں, تو یہ مضمون نہیں کہ صرف دو منزلیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ لامتناہی منازل ہیں. اور آسن کا عمل کرنے والوں پر کو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل سے بھی زیادہ درجے بغیر حساب دیتا چلا جائے گا, اور وہ آسن پر عمل کرنے والے ایسے ہوں گے جن کی حقیقت میں جن کی روح کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, اس لیے دیکھنے میں بظاہر سارے ہی آسن عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے مراتب الگ ہوں گے. بس الگ الگ مراتب کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جنت میں وہ بالا خانے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ حسن عمل دکھانے والوں کے ہیں وہ تو نیچے سے نظر بھی نہیں آئیں گے, لیکن تجری من تحت الانہار, نیچے ان کی نہریں بہ رہی ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ اگر بالا خانوں پہ چلے ہوئے ہیں تو جو سب سے نیچے ہے اس کو نہروں کا فائدہ ہے, جو سب سے اونچا اور بہت دور ہے اس کو نہروں کا کیا فائدہ؟ اب یہ ایک اور مسئلہ بن گیا, اس مسئلے کو کل کریں گے انشاءاللہ, وقت ہو گیا, ڈاکٹر صاحب سوچ کے آئے ہیں اب.